یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے مثال معاشرہ. انسان اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کا جو سفر یہ اختیار کرتا ہے، تو ظاہر زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کاروبار میں، نوکریوں میں ترقیاں بھی ہوتی ہیں، اور کہیں کبھی کوئی وقت ہوتا ہے کہ تنگ دستی بھی آ جاتی ہے. تو زندگی کا یہ جو سفر ہے، یہ ظاہر ہر انسان اپنے اپنے انداز سے گزارتا ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے غم کو شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کٹھن وقت میں، اس آزمائش کی گھڑی میں کوئی اس کا ساتھ دے. اب ظاہر ہے ساتھ دینے کا جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. کبھی کوئی کسی کی مالی مدد کر کے ساتھ دے دیتا ہے، کوئی آپس کی ناچاکیاں ہیں، کسی بات میں الجھنیں ہو گئیں تو وہ الجھن دور کر کے انسان اس کا ساتھ دے دیتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہوا اور اس کی بیماری کے وقت میں کسی کا آنا، اس کا اسپتال لے کر جانا، اس کا اسپتال میں ٹریٹمنٹ کروانا، پھر ٹریٹمنٹ کے دوران اس کے ساتھ وقت گزارنا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں، خاندان میں کوئی ایسا حادثہ ہوا، کسی کا انتقال ہوا، اب اس انتقال کی اس گھڑی میں ظاہر ایک ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، لیکن ملنے والے، محبت کرنے والے، رشتے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر تعزیت، عیادت، یہ سب ایک معاشرتی ایک ایسے معاملات ہیں کہ جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. دین اسلام میں اسلام اپنے ماننے والوں کو اس حوالے سے ایک بڑی پیاری تربیت دیتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اور معاشرے میں جب یہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ بڑا ہی خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے، آپس کی محبتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. تو آج کا جو ہمارا مثالی معاشرے کا جو موضوع ہے وہ بھی غم خاری کے حوالے سے ہے. تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے مفتی قاسم صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی کچھ اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے. تو ابتدا میں کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ غم خاری، تو یہ غم خاری کیا ہے؟ اس کی ایک اگر اسلام کی روشنی میں اس کی تفصیل تھوڑی اگر ہم کو پتا چلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، غمخاری کا موضوع جو ہے وہ دین کے مختلف احکام میں سے ایک ہیڈنگ، ایک ٹائٹل کے طور پہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ بڑا واضح عقیدہ ہے کہ ہمارا دین دین کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی ہے. آپ نے جو ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کی ہے، تو اگر اس کو اس تناظر میں لے لیں، اس کے کئی یعنی کئی اسلوب اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ جن کے اعتبار سے اس کو دین کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے یا دین میں داخل ہونا اس کا بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کے اعتبار سے ہی ہمیں جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے. اور یہ جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لہذا ایک تو وہ پہلو ہے. اب اگر ہم حقوق العباد کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو اس میں ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ ماں باپ کے اعتبار سے احکام ہوں گے، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو جائیں گے، پڑوسیوں کے اعتبار سے ہوں گے، یتیموں کے اعتبار سے ہوں گے، غریبوں مسکینوں کے اعتبار سے ہوں گے. تو ایک پوری لسٹ بن جائے گی اس کی حقوق العباد کے اعتبار سے. ایک تو اس پہلو کے اعتبار سے جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے وہ دین کا ایک دین کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قلبی اعتبار سے مسلمان کو فرمایا گیا رحماء بینہم کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, آپس میں رحیم کریم شفیق مہربان ہمدرد ہوتے ہیں. اب اسے مومن کے بنیادی اوصاف کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. رحمان رحم کرنے والوں پہ رحم فرماتا ہے, اور اس طرح کی رحم کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہو جائیں گی. تو اب ایک بندہ مومن کا دل جس طرح کے رحم اور شفقت سے معمور ہونا چاہیے, اب یہ ایک پہلو ہے. اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں گے تو ہمدردی اور خیر خواہی اس کے اندر آ جائے گی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے. ہمیں دین کے اندر, اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا اللہ کی خاطر محبت ہو, اللہ کی خاطر کسی سے دوری اختیار کی جائے. اب ہم جو مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے, انما المؤمنون اخوة کا رشتہ ہے. اب جہاں پر بھائی کا رشتہ ہے تو بھائی کا رشتہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یوں کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ہمدردی اور خیر خواہی جو ہے وہ دین کے بڑے بنیادی احکام کے اندر شامل ہیں. تو ہم جس پہلو کے اعتبار سے بھی کلام کریں گے اسی پہلو کے اعتبار سے آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں. لیکن ایک خلاصہ کلام کے طور پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمدردی اور خیر خواہی یہ صرف ایک آدھ جہت سے نہیں, یہ کئی جہتوں سے اور کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہے.
ماشاءاللہ, یہ بہت ہی ایک واضح طور پر ہمیں تفصیل ملی ہے. میں نگران شورا سے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ایک عام پبلکلی, عام جو اگر ایک عام آدمی ہوتا ہے یہ غمخاری کو کس سینریو میں سوچتا ہے دیکھتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. عام آدمی, ایک کامن پرسن جس کو ہم کہتے ہیں, اسے اتنا تو اندازہ ہے کہ جب کسی کے یہاں موت میت ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک افسوس کا اظہار ہونا چاہیے. مگر افسوس کیسے کرنا چاہیے, افسوس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ایسے کیا جملے ورڈنگ یا انداز کیسا ہونا چاہیے, شاید اس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. جب بعضوں کو, بعض وہ ہے کہ شاید ان کو اس بات کی بھی فیلنگ نہیں ہے کہ یہ مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.
جیسے یہی پہلو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا نا, یعنی جو آپ نے تقسیم کی ہے نا, میں اسی اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نا دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس شے کی بنیاد بھی موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہمدردی کی بنیاد بھی بندے کے اندر موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمدردی کی بنیاد اگر ہے تو اب جو اس کو ایکسپریس کرنا ہے, جو دوسرے کے سامنے اس کو ظاہر کرنا ہے وہ کیا ہے,
کیسے کرنا.
تو یہ دونوں چیزیں ہی اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ یعنی سیکھنے کے قابل ہیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے.
اچھا, یہ بھی سیکھا جائے گا.
ایسا علم کی کمی ہے نا. اگر آپ جنرلی طور پر ایک آپ سوال کر لیں کہ ناظرین یہ بتائیے کہ تعزیت کس کو کہتے ہیں, تو شاید وہ تعزیت کے ایک مفہومی طور پر تو شاید کچھ نہ کچھ بیان کر دیں گے, مگر ایسا تعزیت پڑی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے بھی اسکول کالج یونیورسٹی کی خاک چھانی ہوگی, مفتی صاحب نے بھی ایک اچھا تعلیم حاصل کی ہے, مجھے بھی یونیورسٹی تک پہنچنے کا موقع ملا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی تعزیت کا کوئی پراپرلی عیادت کا کوئی پراپرلی سبق اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہو اور اس معاملے میں کوئی ٹیچر تربیت کرتے ہو. کیونکہ آؤٹ آف سلیبس جا کر بھی تربیت کے سلسلے تو ہم نے بھی دیکھے کہ ہوئے ہیں, اور ان سے باتوں کا دین کی باتیں بھی سیکھی ہیں, اور دنیا کے بھی کچھ ایسے سوشل میٹرز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. بعض اساتذہ اور ٹیچر اسکول کی اور کالج اور یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. غم خواری جو ہمارا موضوع ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر اور ایک انسانیت کے نام پر, مگر جو تقسیم جیسے مفتی صاحب نے بھی کی نا, ہمارے تقسیم نہیں ہے. حالانکہ اسلام و دین میں تقسیم موجود ہے کس کے ساتھ کیسا. اگر تعزیت کے متعلق پراپرلی معلومات حاصل ہو جائے نا عوام کو, لوگوں تک, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے فوائد ہوگی کہ انسان بنیادی طور پر ہے نا اس کے طبیعت میں ایک لالچ ہے، اس کو یہ پتا چل جانا کہ مجھے بھی اس میں اتنا فائدہ ہے تو اس طرف زیادہ وہ مائل ہوتا ہے. وہ فائدہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہے، وہ فائدہ جنت کی صورت میں ہے، وہ فائدہ آخرت کے دیگر ثواب کی صورت میں ہے، تو اس کے لیے مائل ہونے کی صورتیں بڑھ جاتی.
کیا اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ حص ہو انسان کے اندر؟ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو ایک دم سے اس کا ایک وہ اندر کا معاملہ جاگ اٹھتا ہے اور ایک دم سے وہ مائل ہوتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے. تو ایک ہوتا ہے کہ یار اتنا بے حص ہے کہ اس کی تو سگی ماں بیمار پڑی ہوگی تب بھی نہیں پوچھتا. تو کیا اس کا بھی یہ تعلق ہوتا ہے کہ حص سے؟
دیکھیں مزاج تو مختلف ہوتے ہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. بعض لوگ سخت طبیعت ہوتے ہیں، بعض نرم طبیعت ہوتے ہیں، بعض بڑے مضبوط دل والے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں مشکلوں کے وقت بڑے حوصلے سے کھڑے رہتے ہیں، اور بعض بڑے کمزور دل ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف کے اوپر ہی بالکل جو ہے نا وہ یعنی بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو یہ مزاج جو ہے نا یہ تو ہمارے سامنے ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا اور وہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی شریعت اس کے بارے میں مکلف بھی نہیں کرتی، کیونکہ جو چیز اختیار میں ہے اسی کے بارے میں مکلف کرتی. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ بہرحال ہمیں ایک سٹینڈرڈ ضرور دیتا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ ایگزیکٹ بالکل فلاں کی طرح ہو جائے، ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک منیمم لیول، اس کا ایک میکسیمم لیول یہ بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ فرمایا گیا کہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اب دل کا حسد اور کینے سے پاک ہونا جو ہے اس کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درجے بیان فرمائے ہیں. تو ایک جگہ فرمایا کہ بھئی اس کا جو کم سے کم درجہ ہے نا، یعنی جس کا حصول واجب ہے کہ دل حسد اور کینے سے پاک ہو، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اس کینے اور حسد کی وجہ سے اسے نقصان نہ پہنچائے، اس کی برائی نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے نقصان کی شدید تمنا اور خواہش نہ کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حصول واجب ہے. اس درجے کا حسد یا کینہ ہوگا تو وہ سراسر گناہ ہوگا. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے دل سے وہ بات جلدی نکلتی نہیں ہے، اس کوئی انبن ہو گئی، کوئی اس کی لڑائی ہوئی، کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا اس کے ساتھ، اس کے دل سے وہ باہر نکلتی نہیں. کسی کے دل سے ایک گھنٹے میں نکل سکتی ہے، ایک دن میں نکل سکتی ہے، لیکن کسی کے دل سے ایک سال نہیں نکلتی. اب ایسی صورت کے اندر اگر تو ان احکام پہ عمل کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں نقصان کی شدید خواہش نہیں ہے، اس کی غیبت نہیں کرتا، تو اس کا جو معافی والا معاملہ وہ ہو گیا، یہ حسد اور کینے کے گناہ سے مبرہ ہو گیا، یہ اس سے فارغ ہو گیا. لیکن ایک درجہ یہ بھی ہے کہ واقعتاً اس کے جو دل کے اندر وہ کیفیت ہے وہ کیفیت بھی ختم ہو جائے، یہ اس کا زیادہ اچھا درجہ. اچھا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا، اب اس نے وہ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا، نقصان تو نہیں پہنچاتا لیکن پہلے والا حسن سلوک بھی نہیں کرتا. یہ بھی جواز والی صورتوں میں ہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ اس گناہ والی صورت سے تو بچا ہوا نا کہ اس کو نقصان نہیں. لیکن چوتھا درجہ یہ ہے کہ جیسا سلوک پہلے کرتا تھا ویسے کا ویسا اب بھی کیا جا رہا ہے، یہ کینے سے پاک ہونے کا، سلامتی قلب کا یہ بہت اونچا درجہ. اچھا ٹھیک، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے کسی رشتہ دار کے حوالے سے ایسا فرمایا اور بعد میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جیسے پہلے اس کی مدد کرتے تھے ویسے ہی اس کی مدد دوبارہ جاری رکھی. تو اب یہ ایک اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمدردی اور خیر خواہی اور ان چیزوں کے معاملات ہیں، اس میں جو آپ نے کہا کہ بھئی مزاج کے فرق کے اعتبار سے جو بات ہے، تو یہ تو ضرور ہے کہ مزاج میں فرق ہوتا ہے. لیکن جیسے یہ حسد کینے کے حوالے سے جو کم سے کم درجہ ہے اس سے پاک ہونے کا اور جو اچھے سے اچھا درجہ وہ بیان کیا گیا، اسی طریقے سے ایک آدمی کی نیچر ہے یا نہیں، وہ کسی سے محبت کے دو جملے بولنا اس کے مزاج میں ہے یا نہیں، اس کے مزاج میں تعزیت کرنا ہے یا نہیں، اس کے مزاج میں بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے اندر کسی کی دلجوئی کرنا ہے یا نہیں، اس کے کم سے کم درجہ بھی ہے، اس کا اچھے سے اچھا درجہ بھی ہے. اب کم سے کم درجہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں کوئی شے سنت ہے اسے ضرور ادا کرے. ایک آدمی کا مزاج یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ یعنی تھوڑا اس کو پتا یار فلاں کا فوت ہوا نا، ٹھیک ہے میرا کون سا رشتہ دار ہے، میرا کون سا کوئی اتنا زیادہ جاننے والا ہے، یا ٹھیک ہے یار بہت سارے لوگوں نے کر لیا میری کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو درجہ ہے یہ خلاف سنت والا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی یوں اپنے آپ کو بے پرواہ قرار دے دے اور اپنے آپ کو فارغ سمجھے, ٹھیک ہے یار باقی فرض کفایہ ادا کر ہی رہنا میری خیر ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہی ہے کہ سنت کیا ہے, تعزیت سننا تو پھر یہ تعزیت کرے گا. ایک آدمی بیمار ہے اور نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی عیادت کر رہے ہیں, بیمار پرسی کر رہے ہیں, تو آدمی بولے یار اتنے سارے کاری رہنا میرے کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ سنت بذات خود آپ کے لیے بھی ہے, لہٰذا آپ کی یہ سنت ہی پوری کرنی ہوگی. آپ بکیا کی طرف سے سنت کفایہ نہیں اس کو قرار دیں گے, اور نہ یہ کوئی سنت کفایہ ہے, یہ سنت عین ہی ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اس کی مزاج پرسی کرنی ہے. یہ حقوق مسلم کے اندر اس کو بیان کیا گیا. تو لہٰذا کسی بھی معاملے کے اندر مزاج آپ کا کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے, کہ جہاں پر حکم شریعت آ جائے گا, جہاں پر سنت آ جائے گی, جہاں پر کسی عمل کی ترغیب آ جائے گی, تو پھر آپ اپنے مزاج کو مجبور کریں گے اس طرف لانے کی طرف, پھر مزاج کو مجبور کر کے ادھر لایا جائے.
ایک کال لے لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد بلال عطاری مدنی ہے. مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غمخواری کرنے کا انداز کیا تھا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غمخواری کرنا جو ہے یہ ایک حصہ ہے آپ کے اخلاق حسنہ کا. جو بیسیکلی اس کے پیچھے بنیاد ہے وہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. اب وہ جو عظیم اخلاق ہیں انہی میں سے یہ ہمدردی ہے, انہی میں سے یہ غمخواری ہے, اسی سے مسکراہٹ تھی, اسی سے عفو درگزر تھا, اسی سے حلم تھا, اسی کے ساتھ شفقت تھی, اسی کے ساتھ بچوں سے پیار تھا, اسی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی تھی, اسی کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا انداز رویہ اختیار کرنا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں ہی سب سے زیادہ قریب ہے. تو یہ ساری چیزیں اس اخلاق حسنہ, اس خلق عظیم کی صورتوں میں سے مختلف صورتیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو غمخواری ہے بہت سارے اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک دو میں مثالیں عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا, آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے یہ فرمایا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی مسلمان فوت ہو تو مجھے اس کی ضرور اطلاع دینا, میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا.
اللہ
اچھا, ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھی جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی, وہ رات میں فوت ہوئی تو صحابہ کرام نے سوچا کہ رات کے وقت کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مشقت میں ڈالنا, تو لہذا ہم خود ہی کفن دفن کر لیتے. انہوں نے جنازہ پڑھا, کفن دفن کر لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صبح جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ رات یہ معاملہ ہوا, تو فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی.
اللہ
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کی وجہ سے اس قبر کو منور کر دیا. اب یہاں جو یہ پہلو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنازے میں شرکت کا التزام فرماتے تھے, یہ کیا ہے, یہ اس دنیا سے جانے والے کے ساتھ خیرخواہی ہے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی ہے. کیونکہ جو دنیا سے گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, تو یہ تو آخر ہے نا, یہ تو کمال اور فضائل کی اس فوت ہونے والے کے لیے انتہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے فرما رہے اللہم اغفر لحینا و میتینا, تو یہ اس کے اعتبار سے ہمدردی, اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ خوشی اور دلجوئی اور غم خاری کا سبب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کے اندر شرکت فرمائی. اچھا, اسی طرح ایک صحابی کی تدفین ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے اوپر ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے, اور آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کی, تسبیح پڑھنا شروع کی, اور کافی دیر تک یہ معاملہ جاری رہا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں اتنی دیر کیوں ٹھہرا, تو فرمایا کہ ان صاحب قبر کو قبر نے دبایا تھا.
اللہ اللہ,
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے قبر کو کشادہ فرمایا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. اب چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کو علم مبارک میں وہ آ گیا, تو وہی غمخاری والا معاملہ شروع ہو گیا, وہی اس کی خیرخائی والا معاملہ شروع ہو گیا. تو جہاں غم خاری کا کوئی موقع ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر وہی معاملہ فرماتے، اور اسی طرح بیماروں کی عیادت کرنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے، آپ بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، اور آپ کی اسی حسن تربیت کے نتیجے کے اندر آپ صحابہ کرام کی غم خاری اور ہمدردی کا معاملہ دیکھیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کس کس انداز کے اندر غمخاری کرتے تھے اور ہمدردی کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک کا یہ حصہ تھا، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ نبی تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سراسر رحمت ہیں، ان کے لیے سراسر رحمت ہیں، مومنوں کے اوپر شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج مبارک ہے اس کے اندر وہ نرمی، وہ شفقت، وہ ہمدردی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے وجود کا حصہ بنا دی گئی، تو پھر ہمدردی اور خیر خواہی کا جہاں موقع ہوتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہی معاملہ فرماتا۔
آپ دیکھیں مسجد میں اگر کوئی صحابی نہ پاتے ان کی خبر گیری
کیا
فرمانا، اور مدینہ منورہ کے باہر جا کر عیادتیں فرمانا،
اللہ
سفر یہ، اور کسی کی آنکھ میں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ فوراً اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کے ساتھ غمخواری کرنا ان کے ساتھ، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اوصاف، اس میں بعض اوقات اپنے پر آنے والی مشقتوں کو بھی اس حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار کے ساتھ گوارا کرنا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دینا ان کی دل جوئی کے لیے صحابہ کرام والے مردوان کی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک پر لی، اور اپنے صحابہ کرام، صحابیات اور دیگر جو غلام تھے ان کے لیے راحتوں کا، شفقتوں کا، محبتوں کا، اور ان کے لیے دل جوئی کا جو ایک راستہ آپ نے عطا فرمایا، تو اس میں بالخصوص جو سے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور سوال بھی جیسے ہوا کہ اس میں اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اہم شخصیت نہ آئی نہ ہے نہ آئے گی۔ اچھا، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ پر، چونکہ زندگی کا پورا ایک نظام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عطا فرمانے آئے تھے کہ عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ عبادات اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا کیا انداز ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اگر یہ معاملات والا جو پہلو ہے، لوگوں کے ساتھ انداز برتاؤ، ملنا جلنا، ان کے بچوں کے ساتھ ان کے غم اور قبر کے اندر اتر جانا اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس طرح کے کئی معاملات کرنا، اپنے ہاتھوں سے یہ سارے معاملات انجام دینا، یہ سب کیا تھا؟ غم امت اور خیر خواہی امت۔ تو یہ وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت انداز ہیں کہ جنہیں یقیناً ہم سب کو حاصل کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تو انداز جیسا بیان ہوا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا، پھر ساتھ ہی ساتھ امت کے لیے اس میں ثواب کا بیان کرنا، ایک ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے تعزیت کرنا، اور سنت جس طریقے کے مطابق ہے اس طریقے کے مطابق تعزیت کی جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کام کا ثواب بیان کر کر اس پر امت کو ابھارنا ہوتا ہے صاحب کہ آپ ابھرے۔ ایک حدیث پاک ہے، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے اللہ کریم اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔
اللہ
ایک اور آپ کو ارشاد سنا تھا، تو فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس سے تعزیت کرتے ہیں. تو آپ غور کریں کہ تعزیت کرنے کا ثواب میں نے جدا پڑا ہے, عیادت کرنے کا ثواب میں نے جدا پڑا ہے, جنازے میں جانے کا ثواب الگ ہے, حتیٰ کہ کفن, دفن, غسل میت, یہ چیزیں جو ہیں جن میں مطلب کہ واقعی ایک مسلمان کو حاجت ہے دوسرے مسلمان کی کہ وہ آئے اس کے ساتھ مدد کرے, اس کی غمخواری کرے. اللہ کریم کے کتنے احسانات ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ ایک ابھارا جا رہا ہے, ارے مفتی صاحب ایک شخص اکیلا رہ جائے, اس کے والد نہیں, والد انتقال کر گئے, ماں انتقال کر, گھر میں بچہ انتقال کر گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ آئیں, میرے ساتھ لوگ شریک ہوں. اچھا اب جو بھی شریک ہوگا وہ اپنا وقت دے گا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کتوں کو سرمایہ بھی کسی کا دو چار دس بیس روپے سو روپے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کریم کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کے وقت دینے, آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا ساتھ دینے, یا اس کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو آپ نے اس کو کچھ پکا کر دے دیا, یہ کر دیا, جو بھی غمخواری خیر خواہی کا ایک حصہ ہوتا ہے دیتے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر آپ کی نیتوں کے مطابق ثواب عطا فرما رہا ہے, آپ گھاٹے بھی نہیں ہیں. تعزیت کرنے والا, عیادت کرنے والا, اپنا وقت دینے والا, جنازے میں شرکت کرنے والا, یہ گھاٹے میں نہیں ہے, بلکہ یہ نہ کرنے والا گھاٹے میں, نہ کرنے والا خود نقصان اٹھا رہا ہے, کیونکہ جس کے یہاں یہ واقعہ ہوا نا اس کی یہاں تدفین بھی ہو جائے گی, اس کا تو معاملہ ہو ہی جائے گا گھنٹے دو گھنٹے دس گھنٹے چار گھنٹے میں, اس کا الحمدللہ آج تک دیکھا نہیں کہ کسی کی میت رک گئی ہو, کفن دفن رک گیا ہو, یا کوئی مریض ایسے بیمار ہوا ہے تو وہ ریکوری بھی اس کی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ سب ہو جائے گا. یہ دیکھیے کہ آپ کا کیا رہ گیا,
آپ یاد رہ جائیں گے,
آپ یاد بھی رہ جاؤ گے اور آپ کا ثواب بھی رہ جائے گا. وہ گھڑی تھی خاص, اس گھڑی کے اندر پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوشش کرنی ہوتی ہے, بعد میں ویٹ کر رہے ہوتے, جیسے مفتی صاحب نے کہا نا, بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ یا سب کر ہی رہے نا, لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو شاید ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا نکل جائے, لیکن ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ اصل تعزیت ہے کتنے دنوں کے اندر, حتی الامکان بات کا ایک الگ معاملہ ہے. مفتی صاحب سے بھی چاہوں گا کہ ایک تو جیسے غمخواری پر ہم موضوع لے رہے ہیں
جی,
کہ غمخواری ہونی چاہیے, غمخواری کا ذہن ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ثواب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا انداز, پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مطالب مفتی صاحب ایک اشارہ فرما کر آپ بڑھے, کہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو مفتی صاحب یہ کہ گھر میں کسی کی ضرورت مند کے یا بھی سیری تک آ جائے تو وہ غمخواری میں اس کو دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو کرتے 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 کوئی اپنے پاس نہ رکھتا تو مڑ کر اس کے گھر پر آ جاتی تھی. اگر ایک صحابی زخموں سے چور چور شہادت کے قریب میں پیاس ہے, التش التش, ان کو پانی دیا جائے تو اپنے ساتھ والے زخمی صحابی کی طرف وہ بڑھا دیتے تھے کہ اس کو پہلے پانی دے دو, حتیٰ کہ کوئی پانی نہ پیتا تھا سارے جامع شہادت نوش فرما جاتے تھے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی تھی, اسی طرح میدان جنگ کے اندر جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا ان کے جو ہم انداز و واقعات دیکھتے ہیں, تو جان آگے کر دینا, مال آگے کر دینا, اپنی اولاد کو آگے کر دینا اور اپنی خواہشات کو ختم کر دینا, پھر ایثار کے ثواب الگ لکھے گئے, تو سخاوت کے ثواب الگ لکھے گئے, غم خواری کے ثواب الگ لکھے گئے, تو دل جوئی کے ثواب الگ لکھے گئے, مرن ساری کے, اور یہ ساری چیزیں جو اسلام و دین نے بیان کیا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو بہت سارے ایسے جن کا شاید ثواب کی طرف توجہ نہیں ہے, وہ ایک مینرس کے طور پر اگرچہ وہ کر لیتے لیکن بیسیکلی وہ عادت بھی نہیں ہے ان کی, وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں وہ چیز کرنے کے لیے کہ وہ ایک سول سوسائٹی کے ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ کیونکہ گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا ان کا, گھر کے اندر وہ بالکل لڑا کر تیارہ بنے ہوتے ہیں اور باہر دیکھو تو وہ موم سے زیادہ نرم بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ غم خواری کا جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے, اس غم خواری کے موضوع میں سب سے پہلے آپ کے گھر کی وہ چار دیواری ہے جس میں آپ کے والدین, آپ کی بہن, آپ کے بھائی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کا شوہر, یہ جو آپ جو اس وقت فیملی ہمیں دیکھ رہی ہوگی مدنی چینل پر, جتنے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے گرد نوٹ کریں گے آپ کے گھر میں اس وقت کون کون بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سب کے لیے غم خواری ہے, ان کے حال کے مطابق جب جب کسی پر کوئی چیز آئے گی, ان سب کے لیے دل جوئی ہے, ان سب کے لیے بھی ملن ساری ہے، اور اس کے زیادہ مستحق وہ والدین ہیں جو اس وقت شاید آپ کو آپ کے گھر میں نظر آ رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کسی اور گھر میں اور آپ کہیں اور ہو، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. لیکن یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، گھر کے بعد پھر باقی. مفتی صاحب، گھر کے اندر بھی کیا تعزیت کی جائے گی؟ کسی کی ماں انتقال کر گئی تو کیا بیوی شوہر سے تعزیت کرے گی؟
تعزیت کے جو احکام لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ تمام اقارب سے، تمام رشتہ داروں سے تعزیت کی جائے گی. تو لہذا اس میں جو افراد بھی، جو بھی فرد ہے اس کے ساتھ تعزیت ہوگی، اس کے اہل خانہ بھی کریں گے اور وہ اس کے باہر سے آنے والے بھی کریں گے، تو یہ سارے ہی تعزیت کا ثواب پائیں گے، سارے ہی تعزیت کریں گے.
آپس کی تعزیت تو تھوڑا سا میں آپ کے وہ کچھ مدنی پھول لینا چاہتا ہوں. مثال کے گھر کے اندر مفتی صاحب میت ہو گئی، تو اب گھر میں میت ہوئی ہے، تو اس میں جس کا انتقال ہوا ہے وہ یا تو کسی کی ماں یا کسی کی ساس ہے، کسی کی نانی ہے یا کسی کی دادی ہے، تو یا اسی طرح والد صاحب کا لے لیں، بیٹے کا لے لیں، تو کسی کا شوہر ہے تو کسی کا بیٹا ہے. یہ جو فیملی ممبر ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں آلموسٹ کم و بیش سب کو کچھ نہ کچھ غم یا افسوس کی کیفیت ہوگی، تو کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، تعزیت کہتے ہیں مصیبت میں مبتلا، غم میں مبتلا آدمی کو تسلی دینا. اب وہ تسلی کے جملے وہ فوت ہونے والے کی مغفرت کی دعا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، خود اس بندے کو صبر کی تلقین کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو اب غور فرما لیں کہ کیا گھر کے اندر ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک فرد جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہے. مطلب کسی کے چار بیٹے، چار بیٹوں میں سے جو ہے وہ ایک کی اٹیچمنٹ زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ غم محسوس کر رہا ہے. تو اس کا جو غم کم کرنا ہے، یہ جیسے باہر سے آنے والوں نے کرنا ہے، تو جو اس کے گھر میں رہتے ان کو نہیں کرنا چاہیے؟
بہت خوب،
ان کو بھی لازمی بات ہے
نا.
اصل تو اس کا غم کم کرنا مقصود ہے، اور اسے صبر کی تلقین کرنا مقصود ہے. تو صبر کی تلقین باہر والے تو آ کے کریں اس کو، اور گھر میں ایک فرد دوسرے کو تلقین ہی نہ کرے.
اس وقت ہم جو قیام کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، تو شاید ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی خاندان اور رشتہ داروں کو اور دوستوں کو یاد کر رہے ہوں. میں فی الحال ان کو اپنے آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے خود کو دیکھ لیں کہ آپ میں سے بھی تو کوئی محروم نہیں رہے گا اس ثواب سے. اچھا، بعدوں کا یہ ہوتا ہے کہ سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے تعزیت کریں گے، اور تعزیت مجھ سے بھی کرنی ہے اور میں نے بھی کسی سے کرنی ہے گھر کے اندر. تو یہ نہیں مطلب کہ وہ اپنی اپنی ساری مطلب کہ ایسے موقع پر بھی ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم گھر والوں کی توجہ دلائیں کہ بھائی آپ کے گھر میں بھی اگر میت ہوئی ہے، انتقال کسی کا ہوا ہے، تو سارے ایک دوسرے سے حسب حال، جیسا آپ نے فرمایا، تعزیت کرنے کے ثواب سے ہم محروم کیوں ہوں، تعزیت کرنے کی سنت سے محروم کیوں ہوں، یہ چاہ رہا تھا میں.
دیکھیے، ایسا اصل میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، دیکھیے تعزیت ہے، عیادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، یا کوئی اور مصیبت کے موقع پہ مدد کرنے کی بات ہے، اس کے جو پیچھے چیز ہے نا، جیسے وہ شروع میں بات ہوئی کہ مزاج کا بھی اس کے اندر حصہ ہوتا ہے. اچھا، مزاج سے زیادہ سوچ کا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی سوچ جس انداز میں ڈیولپ کرتا ہے، اس کے اعمال و افعال اسی کے مطابق ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں اس حقیقت کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ دل ہے. اس میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا نا، وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کی ایک خاص کیفیت اور سوچ کا ایک انداز بن جاتا ہے، تو اس کے جملہ افعال اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں. ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں ایک بندے کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے بارے میں سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. اب اس سے پوچھے نا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہیں پتا ہے فرض ہے، تمہیں پتا ہے لازم ہے، تمہیں پتا ہے چھوڑنا گناہ. وہ کہتے یار میرا دل ہی نہیں آتا اس طرف. دوسرے بندے کو ہم دیکھتے ہیں اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا ہوتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ با جمع صفحے اول کے اندر نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولا نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کی سوچ یہ بن گئی ہے. تو اصل ہوتا یہ ہے کہ دل جس انداز میں ڈھل جائے، اسی انداز کے اسے افعال ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے خیر خواہی والا، غم خاری والا، عیادت والا، تعزیت والا، اس کے پیچھے دو چیزیں ہو سکتی، دو نہیں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن چلے میں دو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے. اب وہ پڑتا ہے کہ بھائی عیادت کرنے کا، کسی کی کسی بیمار کا حال چال پوچھنے کا ثواب اتنا ہے کہ صبح کو پوچھ لیں تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. شام کو اگر عیادت کر لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا بڑا ثواب، وہ جا کے عیادت کرو اس کی. اب وہ ثواب کے اوپر جس کی نظر ہے تو وہ ثواب کے پہلو کے اعتبار سے غور کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تعزیت کا ثواب سنتا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اسے دو جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بنتی. یا فرمایا کہ تعزیت کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس مصیبت والے کو صبر کا ثواب ملتا ہے، اتنا اس کو بھی ملتا ہے. تو اب جس کی ثواب پہ نظر ہے، تو اب ثواب کے حرص والا ایک سوچ دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے تو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے. اور یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، ثواب والی سوچ جو ہے وہ ہمارے ایک دین کے مقاصد میں سے. لیکن اس کے ساتھ جیسے ایک عمل کئی نیتوں سے کیا جا سکتا ہے، اس میں حصول ثواب کی نیت ایک جدا ہے. دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کسی کی تعزیت، عیادت، جنازے میں شرکت، اصال ثواب کی کوشش، اس کی بخشش کے لیے اسباب کرنا کہ میرے کسی عمل سے، کسی اصال ثواب سے، کسی دعا سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کے پیچھے ایک دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ خود آدمی کے دل میں جو دوسروں کی خیر خواہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اب دل کی خیر خواہی، اگر دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے تو بھی آدمی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے. اور خیر خواہی وہ چیز ہے کہ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. اب یہ اس قدر تاکید کے ساتھ اور اتنے زوردار انداز کے اندر جو بیان کیا گیا کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، یعنی ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر خواہی نہیں ہے تو سمجھو تمہارے اندر دین نہیں ہے. اب خیر خواہی کا ایک لازمی تقاضا ہوگا کہ جہاں پر آپ کو لگے گا کہ میں دوسرے کا بھلا چاہوں، میں دوسرے کے لیے بھلائی کروں، میں اس کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں، تو جتنے اعمال ہوں گے اس کی لسٹ آپ کے سامنے بن جائے گی. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ کسی کو سڑک پار کرا دیتے ہیں، آپ بس کے اندر ہیں کسی کھڑے والے کو اپنی سیٹ دے دیتے ہیں، آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں اس کی مشکل آپ کو نظر آتی ہے آپ حل کر سکتے ہو آپ اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں، کسی کو آپ کی سفارش کی حاجت ہے تو آپ اس کی جائے سفارش کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے کسی کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی تعزیت کرتے ہیں، کسی کی دلجوئی کرتے ہیں، تو یہ سارے معاملات اس قلبی کیفیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور دل میں وہ جو خیر خواہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. دل میں اس رحمت کا ہونا یہ کتنا اہم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بچے حاضر خدمت تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے اور ایک کا بوسہ لیا، تو ایک صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا، آپ اتنی شفقت فرما رہے ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں. تو یہ بنیاد وہیں پہنچی کہ اصل تو دل میں اس رحمت کا ہونا تھا. دل میں وہ رحمت ہوتی ہے تو انسان رحیم ہوتا ہے، انسان رحماء بینہم کا مصداق بنتا ہے، انسان دوسروں کے لیے شفیق ہوتا ہے، وہ کسی کے غم کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ رحمت نہیں ہوتی تو پھر سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا، پھر بامرے مجبوری یا فیس سیونگ کے لیے یا بعد میں تانے سے بچنے کے لیے یا لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ یہ والی بری نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہے، تب جا کے تعزیت کر رہا ہوتا ہے تب جا. لیکن اصل وہی ہے کہ دل کی رحمت کی وجہ سے یہ کام ہونے چاہیے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے.
اللہ اللہ اللہ.
تو جن لوگوں کے دل کے اندر ایک، بعض لوگ خود شکوا کرتے کہ یار ہمارے دل میں نا ہے نہیں کسی کے بارے میں، نا وہ جیے مرے مٹھی کا ہی اس کا کام ہے، اس کا میٹر ہے، بعض خود اپنی کیفیت کا اظہار کرتے. لیکن عرض یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ بھی قابل غور ہے. فرمایا بدبخت کے دل سے رحم کو جو نکال دیا جاتا ہے. تو دل کا رحم سے خالی ہونا یہ یوں کہہ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے اس کے لیے. یہ کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط دلی نہیں ہے، یہ سنگ دلی ہے. تو مسلمان سنگ دل نہیں ہوتا، مسلمان رحم دل ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ پتھر نہیں ہوتا، مسلمان شفیق ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ اپنی سوچ کو ذرا اس انداز کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی دینی سوچ نہیں ہوتی یا ان کی کوئی اچھی سوچ نہیں ہوتی، اچھی سوچ تو ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ اچھی سوچ کی وسعت کو نہیں دیکھ پاتے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہمارے دین کی جو وسعت ہے اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی وسعت ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لمیٹڈ ہیں، ہم محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں عقائد کے اندر زبردست ہوتے ہیں، نماز اللہ کے حوالے، یعنی عبادت کرے نہ کرے بس وہ والا معاملہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، عقیدے کی مرکزی ترین حیثیت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، نجات کی اصل مدار اس کے اوپر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ رسول کے دین میں کچھ اور بھی ہے یا نہیں، قرآن پاک کے اندر کچھ اور بھی آیتیں ہیں یا نہیں، احادیث طیبہ میں کچھ اور بھی تعلیم ہے یا نہیں۔ اچھا بعض لوگ عقیدے اور عبادت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، مسجدوں میں ان کا جانا بڑی پابندی کے ساتھ ہے، تہجد گزار بھی ہوں گے، اشراق چاشت بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن حسن اخلاق، نرمی، شفقت، دوسروں سے ملنساری سے پیش آنا اور رحم دل ہونا، یہ والے اوصاف سے عاری ہوتے ہیں۔ الٹا ان کے بارے میں شک یہ ہوتا ہے، بھائی ان سے ذرا دور ہی رہیں یار، یہ زیادہ ہی جو نا
بولتا بھی ہے تو پھر دل توڑتا ہے۔
یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ ہے کہ اس بندے نے دین کو پورے طریقے سے سمجھا ہی نہیں کہ دین جو ہے وہ اس سے آگے بہت آگے تک جاتا ہے، اس میں حلال و حرام کے معاملات بھی ہیں، اس میں کاروبار اور رزق روزی کے حلال حرام کے احکام بھی ہیں، اس کے اندر آگے اخلاقیات بھی ہیں، اس میں آگے آداب زندگی بھی ہیں، اس میں آگے سنتیں بھی ہیں، اس میں آگے مستحبات بھی ہیں، اس کے اندر معاشرے کے اندر کیسے رہنا یہ بھی ہے۔ یہ سارے کا سارا، یہ دین کا اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ بزرگان دین اور اکابر محدثین نے صرف اخلاق، آداب اور یہ جو ملنساری اور عیادت اور تعزیت، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین
جی،
آپ اس کے پہلے چیپٹر سے شروع کریں اور آخر تک لے جائیں، وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر ہے۔ اس کے اندر اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توبہ ہے، اس کے بعد یہ عیادت ہے، تعزیت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اس کے بعد کھانے پینے کی سنتیں، آداب، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں دو جلدوں کے اندر اتنے بڑے محدث نے کتاب لکھی ہے، اور اتنی بڑی کتاب لکھی اور 2000 سے زیادہ اس کے اندر حدیثیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی 2000، اچھا انہوں نے تو التزام بھی اس کا کیا ہوا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ موسٹلی احادیث صحیحہ اور بخاری مسلم کی احادیث انہوں نے نقل کی ہیں۔ اگر انہوں نے وہ احادیث نقل کی ہیں اور وہ 2000 ہیں، تو ان معاملات کے اندر تو ضعیف حدیثیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو فضائل کے ہیں، جو سمجھانے کے ہیں، جو واعظ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تو ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہیں۔ ان کے مجموعے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ یقین کیجئے 7-8 ہزار حدیثوں سے کم نہیں ملیں گی آپ کو۔ آخر 7-8 ہزار احادیث جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہے، حسن سلوک کے ساتھ ہے، خیر خائی کے ساتھ ہے، بھلائی کے ساتھ ہے، ویل وشنگ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین کا جو ایمفیسس ہے، جو تاکید ہے اس چیز کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام، کتنا بڑا ان کا علم حدیث کے اندر مقام، بخاری شریف کو سارے جانتے ہیں، لیکن ان کی ایک دوسری کتاب بھی ہے الادب المفرد، اس میں ادب آداب ہی کا بیان ہے، اور آداب سے مراد ہے آداب زندگی، اور اس میں وہی ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، حسن سلوک، عیادت، تعزیت، جنازے میں شرکت، محبت کے جملے، بچوں کے ساتھ شفقت، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، اس میں یہی والے سارے چیپٹرز آتے ہیں۔
صاحب سوچ اور فکر عقائد و نظریات میں آ جائے گی کہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کیا ہے، آپ کے ڈائریکشن کیا ہے۔ مسجد میں بندہ کتنی دیر بیٹھے گا، ٹوٹل دیکھے ہوئے کہ 5 ٹائم کی نمازوں کا، دیگر کتنی دیر کی کیلکولیشن میں بندہ کرے، جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب اس کی زندگی کا اکثر حصہ
معاشرے میں،
لوگوں میں جب لوگوں میں اتنا اکثر حصہ اس کی زندگی کا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، کام کاج، کاروبار، معاملات، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اسی طرح واضح طور پر بیان کیا جائے گا کہ جب اس کی زندگی کا اکثر حصہ لوگوں میں گزرے گا, مسجد میں تو ایک وقت گزرے گا, اذان ہوگی نماز پڑھے گا. اچھا اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو وہاں بھی لوگ ہی ہیں, وہاں بھی لوگوں کی رعایت, لوگوں کا خیال, ان کو منہ سے بچانا.
وہاں جس کے ذہن ہوگا نا خیال والا وہ وہاں بہت خیال کرے گا, اور جس کا نہیں ہوگا نا اس نے مسجد میں بھی لوگوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہوگا. جب سب کو فین چلانے کی ضرورت ہے نا وہ جاتے بند کر دے گا, اور جب سب کو سردی لگ رہی ہے تو فین چلا دے گا, جب لوگوں کو روشنی چاہیے یہ بتی بجھا دے گا.
مسجد کو شور سے بچائیں اس میں بھی لوگوں کی رعایت ہے, مسجد کو بدبو سے بچائیں اس میں بھی لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے. اچھا گردنیں پھلانگ کر نہ جائیں جمعہ میں خاص طور پہ خود لوگوں کی اس میں بھی رعایت رکھی گئی ہے, اور مسجد کو فلاں فلاں چیزوں سے دور رکھو کہ اس میں عبادت کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کو اذیت ہوگی ان کو زحمت ہوگی. یعنی مسجد کی چار دیواری اپنی جگہ پہ اس کا تقدس ہے اور اس کا احترام ہے, لیکن جو مسجد جس کام کے لیے ہے عبادت کے لیے نماز کے لیے اس میں لوگ آ رہے ہیں, اگر اس میں بدبو ہوگی اس میں شور ہوگا بچے کھیل کو تماشا کریں گے اس میں پاگل آ جائیں گے اس میں یہ آ جائے گا تو لوگ عبادت کیسے کریں گے. تو لوگوں کا لحاظ, لوگوں کا خیال, لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو, لوگوں کا خیال.
ایک چیز نکل جائے گی معذرت کے ساتھ میں ابھی عرض کروں, آپ نے ابھی جو بات فرمائی کہ مسجد کے اندر بھی دوسروں کا خیال, آپ کے ذہن میں بھی وہ حدیث آئے گی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی قراءت کروں.
کیا بات,
میں لمبی قراءت کروں نماز کے اندر, میرا دل کرتا ہے یہ کروں, لیکن پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں.
کیا بات,
آواز سنتا ہوں,
میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں, اسماء بکا سبھی, میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو جو میرے پیچھے اس کی ماں موجود ہے, مائیں موجود ہیں, مجھے ان کے دل کی حالت یاد آتی ہے. وجدی امہی علی, مجھے ان ماؤں کے دلوں کی کیفیت یاد آتی ہے تو میں اپنی قرآت کو مختصر کر دیتا ہوں, نماز کو مختصر کر دیتا ہوں.
یہ مسجد اور نماز کی کیفیت,
یہ مسجد ہے, یہ نماز ہے, یہ فجر ہے, یہ قرآت ہے, یہ قرآن ہے.
اللہ,
مفتی صاحب وہ قرآت فجر کی نماز میں طویل قرآت مستحب ہے
جی,
اور اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس طویل قرآت سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی رعایت کرنا واجب ہے کہ اس کو زحمت سے بچانی. اتنا لوگوں کے مزاج کا, عادتوں کا, اور وہ ایک صحابی
تکلیف کا خیال کرنا.
ایک صحابی جو تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیا تو لوگوں کو دین سے دور کر دو گے, اسی طرح کا کوئی خلاصہ ملتا ہے. تو اب چونکہ دین ہے لوگوں کو قریب لانا ہے, اور جو قریب ہیں ان کو ان کے اندر اور مطلب کہ ان کو گہرائی چاہیے, تو ایسے میں غم خواری ایک ایسا میٹر ہے, یعنی بعض اوقات بندہ خوشی میں شامل نہ ہونا اگنور ہو جاتا ہے, مفتی صاحب غم میں شامل نہ ہونا اگنور نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے بیٹے کی شادی کی کسی نے آپ کو مبارکباد نہیں دی نا, آپ کو اتنا وہ شاید اس کا فیل نہیں ہوگا, مگر شاید برسوں تک آپ یہ یاد کرو گے یار اس نے اب تک میرے والد صاحب کی تعزیت نہیں کی, میرے ماں کی تعزیت نہیں کی, میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کی, اب تک نہیں کی. مجھے وہ مفتی صاحب وہ امیر سنت کے مدنی پھول یاد آ رہے ہیں, ایک تو وہ بہت پہلے ایک آپریشن ہوا تھا حیدرآباد زمزم نگر میں, پھر حال میں
اس پہ میں ایک جملہ کہوں گا, یہ آپ سے بات سننی ہے, ان کی کالز آئی ہیں ان کے ساتھ بھی غمخاری کر لیجئے, تو
ایک دل جو کر لیں
ایرانی شرابی بیان فرما رہے تھے آپ, ایک بار واقعہ ہوا کہ پانی پیش کر رہے تھے ایک صحابی دوسرے صحابی کو دوسرے تیسرے کو, تو یوں جب وہ پانی آگے تک چلے گیا پیچھے والے جامع شہادت نوش فرما گئے, تو کیا اس کو اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا نہیں کہیں گے کہ پتا تھا جان کے اوپر بنی ہوئی لیکن پانی نہیں پیا دنیا سے چلے گئے, اس معاملے میں رہنمائی کریں.
دیکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اس مسئلے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, تو لہذا انہوں نے اس مسئلے کو جانتے ہوئے ہی عمل کیا, تو جو انہوں نے عمل کیا وہ جائز ہی کیا, ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ پانی پینا جو ہے وہ اس صورت میں لازم ہوگا کہ جب اس پیاس کی وجہ سے موت ہو رہی ہے, اگر اس پیاس کی وجہ سے موت نہیں اور دیگر آثار سے ہی بندے کو پتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے اب, تو اب پانی پینا اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے, لہذا اب اگر اس نے پانی آگے بڑھا دیا تو ٹھیک ہے. تو وہ جو فوت ہوئے شہید ہوئے تھے وہ پانی نہ پینے سے شہید نہیں ہوئے تھے, وہ اپنے زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے, تو پانی پینا واجب نہیں ہے. پانی نہ پی کر اگر ہلاکت ہوتی تو پھر ہوتا کہ پانی ترک کرنا اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا, تو یہاں وہ صورت نہیں ہے.
کال دیں
مرحبا.
مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ غم خاری جو ہے وہ اس میں نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ کہ معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ اسی سے غم خاری تعزیت کی جاتی ہے جسے کوئی مطلب نکلوانا ہو یا اونچے عہدے والا ہو کوئی مالدار ہو، تو وہ رہبا جو ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں کی تعزیت کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں، تو مسکین غریب لوگ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی مدنی فول ارشاد فرمائیے.
دیکھیں محض کسی کے پیسے کی وجہ سے اور کسی سے کوئی مفاد ہے اس کی وجہ سے کریں گے وہ تو دنیاوی مقصد کی خاطر ہو جائے گا، ثواب والا معاملہ تو وہاں پر نہیں ہوگا. باقی جو اس کے اندر نیت ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو حکم الہی پہ عمل کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم تعزیت کریں، ہم عیادت کریں، ہم غم خاری کریں، ہم جنازے میں شرکت کریں، تو حکم شریعت پر عمل کی نیت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ سارے معاملات سنت ہیں تو سنت پر عمل کی نیت کریں. تیسرا یہ ہے کہ ان میں کئی مواقع وہ ہوں گے کہ جو دوسرے کی دلجوئی کا سبب بن رہے ہوں گے، وہاں پر شرکت کرنا، جانا، بات کرنا، تو اب اس جو ہے وہ دلجوئی کی نیت کر لے وہاں پر. چوتھا یہ ہے کہ اب اسی کے اندر جیسے عیادت و تعزیت کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی نیکی کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، کہ اسے کوئی حدیث مبارک سنا دیتے ہیں، کہ اسے اچھا پیغام دے دیتے ہیں، کہ اسے نماز کی تلقین کر دیتے ہیں، کسی کی تعزیت کرنے گئے. اب وہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہم طریقے سے نماز کی بھی دعوت دے دیتے کہ دیکھیں آپ نماز پڑھیں، اپنے والدین کے لیے اس میں دعا کریں، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو. نماز پڑھیں گے تو دعا بھی لازمی طور پہ مانگیں گے، جب دعا مانگیں گے تو اپنی والدین کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے، نماز سے دور ہوئے تو دعا سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے، لہذا نماز کی یاد. تو اب اس طرح ایک نیکی کی دعوت کی صورت بھی ہو جاتی. تو یوں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں.
ثواب بڑھانے کے نسخے کے صفحہ نمبر 40 پر دو نیتیں وہاں بھی رقم ہے. اسی خلاصہ ہی ہو جائے گا کہ رضا الہی کے لیے اتباع سنت میں مصیبت زدہ کی تعزیت کرتے ہوئے صبر کی تلقین کروں گا، ہو سکا تو اس کا غم دور کرنے میں عملی تعاون کروں گا، یہ بھی وہاں پر لکھا گیا ہے. اچھا اس میں مفتی صاحب یہ بھی کیا ممکن ہے کہ آدمی یہ بھی سوچے کہ اگر میں تعزیت نہیں کرتا تو لوگ میرے بارے بدگمان ہوں گے اور ان کو بھی مطلب کہ عجیب و غریب لگے گا اور مجھ پر تہمت بھی لگ سکتی ہے، تو اپنی عزت کی بھی اس میں بندہ حفاظت کی بھی کوئی سوچ پیدا کر سکتا ہے؟
دیکھیں یہ یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر تو یہ کوئی آئیڈیل سوچ نہیں ہے
کہ وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہو.
اپنی ذات کے لیے، یعنی یہاں پر تعزیت کا مقصد یہ تھا دوسرے کو تسلی دینا، تعزیت کا مطلب ہی دوسرے کو تسلی دینا،
یا اپنی تسلی لینا ہے.
تو اب یہ دوسرے کو تسلی نہیں دے رہا، یہ تو اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے، یہ اپنے لیے دفع شر کر رہا ہے. تو یہ کسی درجے کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی نیت ہو، لیکن آئیڈیل نیت اور جو ان چیزوں میں مطلوب اور مقصود ہے یہ بہرحال وہ نہیں ہے.
اور خاص اس وقت مفتی صاحب کے جب اس پر واقعی ایک غم و مصیبت کی کیفیت جب ہے تو اس ٹائم پر بندہ کوشش کر کے اگر تعزیت کر لینا تو یقین مانے شخصیت کی اپنی اہمیت آ جاتی ہے. یعنی مجھے وہ شخص یاد ہے کہ جب میں ہاسپٹل سے نکلا، میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ باڈی تھی وہ لے کر گھر کی طرف میں آ رہا تھا، تو مجھے وہ شخص اب تک یاد ہے جس نے سب سے پہلے مجھے کال کی. یعنی اس کو کس نے بتایا میں نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بتایا تھا. میرا سب سے پہلا جو تحریری پیغام تھا وہ امیر اللہ سنت کو گیا تھا، والد صاحب کے پاس جب میں کھڑا تھا. لیکن ان کو کیسے پتا چلا میں نہیں جانتا، مگر ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا، مفتی صاحب ان کی کال آئی اور انہوں نے پہلے تعزیت کی اور تعزیت کرنے کا کہا میں مجھے بالکل اب بتا دینا کیا کام ہے، میں کھڑا ہوں. تو وہ شخص یاد رہے گا کہ ابھی تک میں گھر پہنچا ہی نہیں ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو
دونوں طرح کے یاد رہتے ہیں.
ہاں دونوں طرح کے یاد رہتے ہیں،
کرنے والے
اب تک نہ رابطہ کرنے والا بھی اب تک یاد رہے گا،
یاد رہتا
اور جو رابطے کرتے ہیں. اب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں تعزیت کرنے میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، یعنی ہر غلطی یقیناً قابل گرفت ہونی ضروری ہے، لیکن معاشرتی تو کیونکہ آپ نے کہا کہ تعزیت دوسرے کو تسلی دینا ہے کہ آپ کے انداز سے اس کو سکون ہو، تسلی ہو، تو کیا ایسا آدمی اختیار کرتا ہے انداز کہ جس سے ہم کو لگے کہ یار یہ واقعی اس کو تعزیت کرنے آتی ہے، کہ ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ اب آج کی اس گھڑی سے آئندہ ان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ تعزیت کرنی پڑے تو ان کو مرد یا عورت جو بھی ہیں ان کو کس انداز و تعزیت کرنی چاہیے، اس کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟
دیکھیے تعزیت کے حوالے سے جو سمجھانے کے لیے جملے کتابوں میں, فقہی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں ہیں وہ تو چند ایک ہیں, لیکن ان کو آپ ٹائٹل کا نام دے سکتے ہیں کہ تعزیت اصل ان چیزوں کے ساتھ کی جاتی, آگے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارک کے اندر جو تعزیت کے جملے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے دیا اور اسی نے واپس لے لیا, اور اللہ تعالیٰ اس پر صبر کا اجر عطا فرمائے, اس طرح کے مختصر سے جملے. اور بہار شریعت کے اندر جو ہے اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ میت کے لیے دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اجر عطا فرمائے, یہ تقریباً چار جملے جو ہے یہ لکھے ہوئے. لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں, یہ تو واضح ہے کہ جب ہم کسی سے تعزیت کریں گے اور کسی کے پاس خاص طور پہ ہم چل کر گئے تعزیت کے لیے, تو ہم چار جملے جو 20 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے یہ بول کے چپ تو نہیں ہو جائیں گے, ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی کلام کرنا ہوگا, سامنے والے کی کیفیت کے اعتبار سے بھی اور اس وقت کے اعتبار سے بھی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ جن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے کہ جو اس کے غم کو بڑھائیں, جو اس کی ایسی چیزیں آپ اس کو یاد کرائیں کہ جو اس کو مزید جو ہے نا وہ یاد کے اندر جو ہے نا اس کا دل مزید غم زدہ ہو جائے, رنجیدہ ہو جائے, لہذا اس طرح کے تذکرے سے آدمی جو ہے وہ بچے, الا یہ کہ اس کو لگے کہ یار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مرحوم کا ذکر کروں اور اس کا میں ذکر خیر کروں, تو اب یہ اس سے تذکرہ کہہ کر بھی سن سکتا ہے کہ اس کا سکون اس کے اندر ہے کہ یہ اس سے تذکرہ سن رہا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اسے مرحوم کی خوبیاں یاد ہیں تو یہ ان کا ذکر کرے, کیونکہ مرحوم کی خوبیاں یاد کرنا لازمی طور پہ اس کا جو عزیز ہے اس کے دل کی تسکین کا باعث ہوگا. اچھا تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر اس کی خوبیاں پوچھنا اس کے لیے مناسب ہو تو یہ اس کی خوبیاں پوچھ سکتا ہے کہ مرحوم کی خوبیوں کے حوالے سے آپ بتائیں, اب وہ جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ بیان کرے گا تو اچھے تذکرے کے ساتھ جو ہے ایک تو اسے سکون بھی ملے گا, دوسرا میت کا بھلا بھی ہے اس کے اندر کہ اس کا دنیا کے اندر اچھا تذکرہ ہو رہا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ چونکہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے اور رحمت الہی کی دعا کرنی ہے تو اس کے جتنے بھی جملے جو ہے دعا کے یہ بول سکتا ہے تو یہ جملے بول دے, اور اس کے لیے باقاعدہ دعا بھی کی جا سکتی ہے, ہمارے عام طور پہ دعا کی جاتی ہے لیکن وہ دعا عام طور پہ ایصال ثواب کی صورت میں ہوتی ہے, ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے, لیکن اگر اس کے ساتھ دعائے مغفرت کہ جملے ایڈ کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے صبر کی تلقین کی. اب صبر کی تلقین کے اندر کیا ہے, بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک ظاہری اعتبار سے وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور کوئی مذہبی ان کا اتنا لنک نہیں ہوتا, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک جنرل ایک کامن سینس ہوتا ہے, کامن سینس کے اندر بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی جملوں کے ساتھ ہی, دنیاوی جملے تو بیسیکلی نہیں ہوتے لیکن اپنے انداز کے ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے دوسرے کی ساتھ تعزیت کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. جیسے یہ بات تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یار جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے, اور اگر دنیا سے جانے والا بغیر کسی بڑی مشقت اٹھائے چلا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, وہ دنیا سے چلا گیا آپ وہ اور آپ غمزدہ ہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ جاتا اور آپ اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے, ہم اتنے پریشان ہیں اس سے. تو اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس سپیسیفک کیس کے اعتبار سے ایڈ کی جا سکتی ہیں, بیان کی جا سکتی. پھر اب جو صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے تو اس کے اوپر آدمی جتنا اچھا کلام کر سکتا ہے وہ کرے. اب یہ سامنے والے کے وقت کے اوپر بھی ہے, اس کے غم کی کیفیت کے اوپر بھی ہے, بعض اب کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا تو اس کے غم کی کیفیت بالکل جدا ہو جائے گی, ماں باپ فوت ہوئے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی, لیکن اگر کسی کا ذرا دور کا رشتہ دار فوت ہوا ہے ہم تعزیت تو اس کی کر رہے ہیں لیکن وہاں پر غم کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی. تو اب جیسی نوعیت اس کے اعتبار سے آدمی کلام کرتا ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تھوڑا سا سیکھنا بھی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نارملی زندگی کے اندر دوسری ساری گفتگو کرنا جانتے ہیں لیکن تعزیت کسی کے ساتھ کیسے کرنی ہے وہ طریقہ نہیں ہم جانتے ہوتے, تو چونکہ اس میں فوت ہونے والے کے اچھے اوصاف کا تذکرہ ہے, اس میں اس کے لیے دعائے مغفرت ہے, اس میں لیے اس کے رحمت کی دعا ہے, اس میں اس سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صبر کی تلقین ہے, اور صبر کے حوالے سے جو آیات احادیث کچھ بھی ذہن میں ہے اس کا بیان ہے، پھر کسی اور اعتبار سے جو اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کا بیان کرنا ہے، تو یہ مجموعی طور پہ یہ چیز ہے۔ اب یہ کوئی دو منٹ میں کر سکتا ہے، کوئی دس منٹ میں کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات پرسنالٹی وائز بھی اس کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تعزیت جو ہے وہ کوئی دینی پیشوا کرتا ہے تو اس کے دو جملے بھی کافی ہو جائیں گے، اور ایک اس کا دوست کرتا ہے تو دوست کے دو جملے کفایت نہیں کرتے، اگرچہ فی نفسی وہ تعزیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر تعزیت کے ان جملوں کو زبان سے نکال دینا مطلوب یہ نہیں ہے۔ مطلوب سانے والے کے دل کی تسکین ہے، تسلی ہے، صبر ہے، اور مرحوم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دعائے مغفرت وغیرہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس موقع محل کی مناسبت سے ساری گفتگو کی جائے۔
جیسے غمخاری کا جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، تو مجھے آج ہی زمزم علیہ رحمہ بھی یاد آ رہے تھے، نیچے ڈسپنسری میں بھی کہ کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ تھے، حالانکہ ان کی اپنی طبیعت میں نے آزمائش میں دیکھا تھا، لیکن یہی ڈسپنسری کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جیسی طبیعت سنبھلتی تھی تو جتنے ایڈمٹ تھے نا ان سب کی غمخواریاں کرتے تھے، جا جا کر مطلب پوچھا کرتے تھے۔ تو امیر رسولت کا بھی جیسا تذکرہ فرما رہے تھے
کہ یہ غمخواری کرنے میں بعض لوگ یاد رہ جاتے ہیں، یار یہ بہت زیادہ غمخواری میں ان کو اللہ نے نوازا تھا، پوچھتے رہتے تھے پوچھتے رہتے تھے۔ اب بھی میں بعضوں کو جانتا ہوں مفتی صاحب کے پوچھتے رہتے ہیں، یعنی اگر بیماری کا پتہ چل جائے نا تو کہ یہ بیمار ہے، تو میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر تھوڑے دنوں میں میسج کریں گے، سو وائس میسج کریں گے تیرے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، بہتر ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ چیز میں نے امیل سنت میں بہت اچھے انداز سے دیکھی ہے کہ مریض کی عیادت بھی آپ بہت آگے تک جا کر کرتے ہیں، یعنی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، کچھ بہتر ہوئی نہیں ہوئی۔ اچھا، حتیٰ کہ وہ جو تسکین کی بات تھی نا، تو حامد کا جب حادثہ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ جوان بیٹا کی جو کیفیت تھی، تو اس کے دوسرے دن ہی میں بڑا مطلب کہ وہ الگ امبیلے سنے ساتھ والے گھر میں تھے، بڑے شہزادے گھر میں، اور تو میں اپنے یہاں تو میں بیٹھا ہوا تھا امبیلے سن کے پاس، مجھے دیکھ کر ایسے بہت خوبصورت سے تسکین دینے لگے، یار تم یوں بیٹھے رہو گے تو پھر میں کیا کروں گا، یوں کر کے بڑا ایک تسلی دینے لگے، اب یوں ہو جاؤ یوں ہو جاؤ، اس کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اب مجھے وہ ایکٹیو کرنے لگے، حتیٰ کہ ابھی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا مفتی صاحب، حالانکہ اتوار کو انتقال ہوا، پیر کو ہمارا مدی مشورہ تھا، تو مجھے عبدالحبیب نے کہا، میں نے کہا جب دنیا کہہ رہی ہے کہ ثواب پہنچے گا ثواب پہنچے گا، تو پھر میں مشورہ کینسل کر کے کیا کروں گا،
اللہ
اتنا عظیم۔ اچھا، پھر وہ مدنی مشورہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عظیم الشان مدنی مشورہ تھا، جس کی اہمیت کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، تو میری اس وقت بھی نیت تھی کہ یار پیچھے ہٹ کر کیا فائدہ، آگے بڑھیں۔ مگر میں وہاں پر امیر سنت کی میں آپ کو ایک تربیت بتاؤں کہ شام کو رات کو یا اگلے دن ہی امیر سنت کا مجھے پیغام آیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا، یعنی مصروف، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس روٹین میں چلے جائیں۔ تو وہ اب تک کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع ملنے سے لے کر ایک ٹائم تک آپ کا غمخواری کا مشوروں کا اور دل جوئے کا پروسیجر جو تھا وہ آپ نے ایکٹیو رکھا اپنا، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے،
ہر ایک کے ساتھ،
کئیوں کے ساتھ آپ کو ملے گا۔
میں نے دیکھا وہ کیمرہ مین جو ہے نا امیر رسول کے کمرے میں، جب امیر رسول تشریف لا رہے ہوتے ہیں امام، تو کیمرہ مین کے ہاتھ پہ شاید بینڈیج بندھی ہوئی تھی، تو اس کو اشارے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، مطلب جیسے آپ شکر ادا کرو کہ آپ کا سر بچ گیا، یہ سارا اشاروں میں اس کو نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت
بھی، جس کو ثواب کما رہا ہے نا
ماشاءاللہ،
اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ امیر ہے غریب ہے ملازم ہے سیٹ ہے کون ہے،
کیا بات،
وہ مسلمان ہے، اس کی غمخواری کرو، اس کی عیادت کرو، اس کی تعداد کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو بھی کال بھی آئی تھی کہ بس عموماً دیکھیں، یہ ہے تو صحیح ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، کہ جس کا نام یا پیسہ ہو نا اس کی غمخواری کرنے کے لیے پھر بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، غریب آدمی کے یہاں نارملی نہیں۔ اچھا، غریب آدمی کے غم میں یہ غم بھی شامل ہے،
اللہ
کہ ہمارے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ بھی اس کا غم ہی ہے۔ ایسے میں تو جس کو اللہ نے نام مقام دیا ہے نا، اس کو چاہیے کہ غریب کے یہاں زیادہ چلا جائے، کہ شاید عام آدمی کے مقابلے میں وہاں جانے سے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس سے جو اس کو راحت مل رہی ہے، تسکین مل رہی ہے، اور وہاں بیٹھے۔ اچھا، اس کو اس پر احسان نہ جانے کہ میں نے جا کر اس پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اس کا اس تک جانا وہ خود شخصیت ہی وہ ہے غریب آدمی کمزور آدمی کہ اس کے پاس جانا اس کے ثواب میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. تو یہ تو مطلب کہ اس اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت جانے کہ یہ ہے. تو اچھا اب یہ چیزیں چند جو ہم نے عرض کی ہیں تو یہ گزارش یہی تھی کہ ہم نے تعزیت کرنی کیسے. نارملی لوگ تعزیت نہیں کر پا رہے, اتنا بولتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا بولنا بور کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب تعزیت کرنے کی باری آئے عیادت کرنے کی باری آئے تو ان کے پاس جیسے جملے نہیں ہیں. اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک اسٹیٹس ہے کہ کون کس انداز سے کرے تو وہ مطلب کہ وہ وقایا جاتا ہے بلکہ وہ ایک اچھا خاصا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مطلب کہ ہم کو رسپونڈ کیا. اور اس میں انسان کا مقام و مصروفیت بھی امپورٹنٹ رکھتی ہے کہ اتنی مصروفیت اور اتنی چیزوں میں انہوں نے ہمیں یاد رکھا, تو وہ یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. لیکن ایک عام آدمی جس کے بارے میں ایسے تصورات نہیں ہوتے اس کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اب واٹس ایپ کا دور ہے, نارملی اب واٹس ایپ کا ایس ایم ایس کا اس طرح کے دور ہیں, تو اس پر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے, آپ کی دوستی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور آپ صرف ایک دو لائن کا میسج دے کر تعزیت کر رہے ہیں, تعزیت تو ہو جائے گی جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ایک چیز ہو گئی, لیکن شاید آپ نے اپنے تعلقات کے تقاضے پورے نہیں کیے, آپ نے اپنے تعلقات کا حق ادا نہیں کیا.
انسل الناس منازلہم کا جو معاملہ ہے نا کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو. استاد شاگرد سے تعزیت کرے گا تو اور انداز ہوگا, لیکن شاگرد استاد سے کرے گا تو اور انداز ہوگا. کم تعلق والے سے کرنا ہے تو اور انداز ہوگا, زیادہ تعلق والے سے کرنا تو اور انداز ہوگا. انتہائی قریبی تعلق ہو, دن رات اٹھنا بیٹھنا ہو اور آدمی اس کو میسج کے اوپر یہ کرے اللہ مرحوم کی مغفرت کرے اور فارغ, تو اس کا جو امپیکٹ جائے گا لازمی بات ہے کہ وہ نیگیٹو انداز کا ہوگا.
تو مفتی صاحب بعض اوقات اجمین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں, یہ پتا ہے مجھے بھی, آپ کو بھی اندازہ ہوگا, ہاتھ ملائیں گے مگر بولتے بےچارے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ تو ایسا آپ کا ڈر ہی ہو سکتا ہے. یہ بعض کا سامنے والے کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی پیر کے پاس جاتا ہے تعزیت کے لیے, اب پیر کی پاس وہ زندگی میں اس کا جانا نہیں ہوا یا سالوں بعد اس کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ جاتا ہے, اب وہاں جا کے تو اس کی آواز کیا, اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو آواز کہاں سے نکلے گی؟ وہ بےچارہ اس ایک روب کے اندر اور ایک تعظیم کے اندر گرایا جاتا ہے. تو ایسا جو معاملہ ہوگا نا تو یہ تو کہلے کے قسم کا
استثناء دیا جائے گا,
آ جاتا ہے اس استثناء کے اندر آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ گئے اور آپ کلام بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر حیا اور شرم کی وجہ سے کلام نہیں کر رہے, تو یہ وہ والی شرم ہے جو معیوب ہے. یعنی شرم وہ محمود ہے کہ جو نیکی پہ ابھارے اور برائی سے روکے. لیکن اگر کوئی حیا نیکی سے روک دیتی ہے تو یہ حیا نہیں ہے, یہ ایک خامخواہ کی شرمندگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ محمود نہیں ہے. ایک آدمی کو کہا جائے جی بیان کرے تو مجھے شرم آتی ہے تو اس شرم کو محمود نہیں کہا جائے گا, یہ شرم اس کو نیکی سے روک رہی ہے, لہذا یہ خجلت کے اندر آ جاتی, یہ منفی کے اندر آ جاتی. تو بہرحال جو لوگ جاتے ہیں وہ بعض اوقات آپ شائنس کی وجہ سے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر ان کے لیے کلام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال جن مواقع کے اوپر ایسی جو شائنس ہے اور ایسی جو ہیزیٹیشن ہے اور ایسی جھجک ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تو وہاں پر اسے ختم ہی کرنا چاہیے.
ماشاء اللہ, آئے کچھ کالز بھی سنتے ہیں آپ کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد نعمان بات کر رہا ہوں ظفرگڑھ پنجاب پاکستان سے. تو میرا یہ سوال پوچھنا تھا غمخواری کے حوالے سے کہ میری والدہ سے بہت زیادہ بیمار رہی تھی پچھلے سال, تو ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو 15 شعبان کو جو ہے دعا مانگی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کو شفا دے دیں یا اپنے پاس بلا لیں. تو اب بہت زیادہ ٹینشن میں ہی رہتا ہوں میں اس سلسلے میں, تو آپ اس کے بارے میں مجھے کیا توبہ استغفار کرنی چاہیے اور یہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
دیکھیں جو دعا کی ہے اس میں ان کی تو نیت تو اچھی تھی ان کی کہ یا تو ان کو شفا مل جائے یا یہ اس آزمائش سے نکل جائے, لیکن موت کی دعا کرنا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. احادیث مبارکہ کے اندر بہت صراحت کے ساتھ منع کیا گیا, لا یتمنا ین احدکم الموت, تم میں سے کوئی شخص ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہ کرے. اور موت کی دعا کرنا یہ اس سے بھی آگے کا مرحلہ اور اس سے بھی صراحت سے منع کیا گیا. لہذا جو دعا مانگی ہے وہ اپنے ان جملوں کے اعتبار سے تو غلط ہے اور وہ گناہ کی صورت بنتی ہے, اس سے تو توبہ ہی کرنی ہوگی کہ یہ جو میں نے دعا کی یہ دعا مانگنا جائز نہیں تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور حدیث مبارک کے اندر ایک دوسرا اس کا متبادل دعا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے موت کی دعا کرنی ہے تو یوں، اب مثال کے طور پہ اپنے لیے اگر کرنی ہے تو اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، خیر ہے، مجھے زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے چلے جانا میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، خیر ہے، تو پھر مجھے تو اپنے پاس بلا لے. تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اجازت ہے، لیکن خود اپنی سوچ کے اوپر رکھ کے ڈائریکٹ ہی موت کی دعا کرنا اس کی اجازت نہیں.
اس میں جیسے والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور آزمائش میں آ گئی اور یہ دعا بھی ہو گئی، تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ باہر تو ملنا جلنا، باہر طبیعتیں پوچھنا، باہر خیر خواہیاں کرنا، اسپتال بھی لے جانا، اسپتالوں کے دورے بھی کرنا، لوگوں کی جا کے بھی طبیعتیں پوچھنا، لیکن بعض اوقات گھر میں یا قریبی رشتہ داروں میں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے.
یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو اس کی روح ہے اسلام کا، جو اصل مقصد ہے، اس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگوں کی وہ معاشرتی سوسائٹی ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں، تو باہر ہی باہر رہتے ہیں، اندر کا ان کو حال ہی بیچاروں کا برا ہوتا ہے. لیکن جہاں مفتی صاحب ماں باپ بیمار ہیں، اذیت میں، تکلیف میں بھی ہیں، تو مطلب یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا ساؤنڈ نہیں کرتی بات کہ آپ یہ کہیں کہ ماں باپ کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے. یہ سب ماں باپ اس طرح کی دعائیں اولاد کے لیے نہیں کرتے نارملی، حالانکہ ایک سے ایک میں نے دیکھا ہے، ایک سے ایک تکلیف دے اولاد اور معذور قسم کی اور اولاد کسی کو ملتی ہے، لیکن یہ بہتر امکان اس کی علاج اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بےچارے پڑ. لیکن یہ جیسے انہوں نے کہا اور آپ نے بہت اچھے انداز سے ان کو سمجھا، لیکن جرنلی طور پر میں اب ان کے علاوہ عام آدمی سے بات کروں کہ میں ایک ہسپتال سے گیا تھا کسی مریض کو لے کر، تو جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو کوئی لے گیا کمرے میں ہسپتال میں کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں. تو میں گیا دم وغیرہ جو بھی کرنا تھا کر کے، اس کی گفتگو جو تھی نا مزہ نہیں آیا مفتی صاحب. وہ اپنی جیسے کہ وہ اخراجات یہ وہ، مطلب وہاں تکلیف یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار ہے یا باپ تکلیف میں، تکلیف یہ تھی کہ میرے خرچہ بہت ہو رہا ہے اور مطلب میں آزمائش میں ہوں، میری نوکری تو ہمارا یہ نہیں، زندگی کا نظام جو نا ہمارا آگے پیچھے ہو گیا ہے، نہ مالی طور پر ہم لوگ بھی پریشان ہیں اور ہماری زندگی کا نظام بھی. یار آپ دعا کرے والد صاحب ہمارے کہ مٹی اللہ ٹھنڈی کر دے. میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یہ کیسی اولاد ہے یار، کہ باپ کے لیے دعا کیسے آدمی کی زبان پر آئے گی. مفتی صاحب یہ میں مدنی چینل کے ناظرین تک یہ بات میں اس انداز سے پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اللہ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ باپ تکلیف ہے، ماں تکلیف میں، ان کی بہت تکلیف میں، آزمائش ہے، مگر آپ کی اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہے کہ ماں تکلیف ہے یا باپ تکلیف ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ سے اب مطلب کہ اتنا زیادہ نہ ہاسپٹل کا نہ گھر کا نہ یہ علاج اور یہ ساری یہ خدمت، تو میری جاب، تو میرا یہ، تو میری فیملی ڈسٹرب، تو گھر میں جاتا ہوں تو بیوی کہتی ہے کہ کیا دن رات ماں باپ کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہو، تو یار اب کب تک مطلب بندہ کرے گا. یہ جو کیفیات اور یہ جذبات اگر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کے آس پاس میں یہ کیفیت اور یہ جذبات ہیں یا نہیں ہے، پھر اسے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نہیں میں تو بہت وفادار اور فرما بردار بیٹا ہوں، وہ ماں باپ کی تکلیف جو ہے نا وہ دیکھی نہیں جا رہی، تم سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. ماں باپ کی تکلیف کا احساس اگر ہے ست کرو مرحبا، لیکن جو ان کے جیتے جی بول بول کے جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے، اب تو خیر وہ بےچارے بستر پر ہیں یا کسی کیفیت میں، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو بول کیا رہے ہیں، مگر وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہوش و حواس جب وہ آپ سے کوئی بات کرتے تھے، اس وقت جو آپ ان کو اذیت و تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اور اس وقت جو ان کو آپ کی ضرورت اور حاجت تھی، اس وقت تو آپ کو اپنے ماں باپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور اب کھل کر اپنے ماں باپ کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے تھے. اگر ایسوں کے والدین حیات ہیں، ان کی دعائیں صحت کریں، دعائیں سلامتی کریں، دعا عافیت کریں، کوئی ختم قادریہ کریں، کوئی ختم غوثیہ کریں، کوئی سرا کے ختم کریں، کوئی ختم خاجگان کر لیں، ایسے کوئی ذکر و دعا کریں، کوئی درود شریف کی محفل رکھیں، کوئی اس طرح کی سلامتی یا سلاموں کا کوئی ختم رکھیں، ایسی کوئی چیزیں کریں کہ جس سے مطلب کہ آپ کے والد صاحب کو آپ کی ماں کے لیے کوئی اچھی چیزیں نکلے، نہ کہ آپ کسی
معافی بھی ضروری اس کے
جی
جو صورت آپ نے بیان کی اس میں حق طرفی کی معافی مانگنا بھی ضروری
ہے. ہاں یہ یہ کریں ماں کے پاس بیٹھے اور اگر وہ مطلب کہ رخصت کے قریب ہے تو بیٹھ کر اپنی اس پچھلی زندگی پر افسوس کریں, اس کے پچھلے غم کو لے کے, یا کاش کہ میں مطلب کہ ایک ایسی خدمت کر پاتا جو خدمت میں نہ کر سکا, ان چیزوں کو دے نہ کیا مطلب کہ ان کے جانے کی باتیں کرے اور پھر کہیں گے چلو یہ چلے گئے. مگر ایک کہتے نا کہ ایک انتہائی کم ظرفی والی ورڈنگ نہیں استعمال, اولاد کو زیب نہیں دیتا, یہ بہت بری بات ہے. ماں باپ ایسی دعائیں, وہ ہسپتال میں بچے کیبنوں میں بھرے ہوئے, آپ جا کر بچے دیکھیں ان کی حالتیں بری ہے, پیدائش ہوتے ہی بےچارے کیبن میں چلے گئے, آکسیجن کے اندر ہیں اور ان کی حالتیں بری ہیں, اور بعض اوقات بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بچوں معذور ہوتے ہیں, ڈاکٹر آپریشن کا کہہ دیتے, یہ کہتے تھوڑی کہتے اب ڈاکٹر صاحب اب یہ نہیں تھا, اب کوئی نلی ولی نالی نکال دو, یہ کر دو, دعا کرو بچہ مر جائے. کون مرنے کی دعا کرتا ہے؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے مرنے کی دعا نہیں کرتے, ان کی حیات کی دعا کرتے ہیں, صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسی مطلب کم ظرف اولاد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو ماں باپ کے لیے مرنے کی دعا کرے, تو یہ کبھی بھی ماں باپ کے مرنے کی دعا ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ ناجائز اور حرام تک یہ آپ کے معاملات ہیں, جیسے مفتی صاحب نے نیتوں کے حوالے سے یا کلمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے.
کال لیجیے گا. محمد ندیم, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی غیر محرم عورت ہو اس سے تعزیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر, برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے جواب عنایت فرما دیں.
شرعی مسئلہ ہے, میں چلو مفتی صاحب سے.
عورتوں کے ساتھ تعزیت کے حوالے سے حکم یہی ہے کہ اس سے تعزیت اس کے محارم ہی کریں, لہذا وہاں پر محارم ہی کو کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر غیر محارم بھی تعزیت کر رہے ہیں, تو پھر وہاں پر جو پردے کا پورا پورا اہتمام ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال اس کا وقوع تو ہوتا ہے اور اس کی کئی جگہ پر اس کی صورت بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ حاجت ہے, تو وہاں پر جو پھر شرعی پردہ ہے بہرحال وہ پورا پورا ہونا چاہیے, لیکن اصل حکم یہ ہے کہ اسے تعزیت اس کے محارم کرے.
اچھا ایک درسانا ہو کہ پھر وہ اس کے سر غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور سامنے سامنے, جیسے ہمارے نورگو کے پردے کا رجحان تو مفتی صاحب اتنا ہے نہیں, اور بعض گھروں میں تو بالکل ہی نہیں ہے, تو اس میں اللہ کرے کہ ایسے موقع پر کوئی خاص لوگ میدان میں عمل میں آئیں, اور کم از کم ایسے موقع پر جب گھر میں موت میت ہو جائے تو کم از کم جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس انداز پر علیحدہ کیا جائے, تاکہ ایک مرد کو اگر کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر مردوں کے عام طور پر زیادہ ہوگی, غسل کفن وغیرہ وغیرہ, تو پھر ایسا نہ ہو کہ عورتیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں, مرد عورتوں میں سے نکل رہے ہیں, عورتوں میں سے آ رہے ہیں, اور یہ سارا نظام نہیں ہونا چاہیے. ایک پوشن ہونا چاہیے, پارٹیشن ہونی چاہیے, تاکہ یہ گھر میں گناہ کا سلسلہ کم از کم اس کو روکا جائے. اگر جاتا تو میں کچھ تعزیت کے آداب جی میں آیا تھا لکھ کر, تو ایک تو تعزیت مسنون یعنی سنت ہے, تعزیت کے بعد موت سے 3 دنوں تک ہے, اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا, مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں, اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت تو نہیں ہوتی سر؟
وہ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جیسے کسی کو موقع نہیں ملا, اگرچہ وہ شہر کے اندر ہی ہے, یعنی یہاں پر 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شہر سے باہر تھا, دونوں میں سے کوئی کرنے والا یا جس کی تعزیت کرنی ہے, یا اس کو اطلاع نہیں ملی. اب یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اطلاع تو ملی لیکن ملاقات کی صورت نہ بن سکی, اب اگر وہ 3 دن کے بعد میں ملاقات ہوتی تو پھر
تعزیت کر سکتا ہے. دفن سے پیشتر بھی تعزیت جائز ہے, مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو, یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت جزا فضا نہ کریں جو چیخو پکار وغیرہ جس طرح کرتے ہیں, ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پیشتر ہی تعزیت کر لیں. مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں. کسی غمزدہ کی تعزیت کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسے موقع پر مسکرانے سے بچے, کیونکہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے. نرمی سے گفتگو کرنا, غم کا اظہار کرنا, باتیں کم کرنا, یہ چند ایک مدنی پھول ہیں جو انہیں یہاں پر لکھے ہوئے تھے, تمہیں کا بیان کر دو.
اس میں امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ ایک اچھا اہتمام دیکھتے ہیں, سب سے تعزیت کرنا, یعنی جب اطلاع
پہنچائی جاتی ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے کہ بھائی ان کی اولاد کون ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم کسی سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نا ان کے ولی ورثہ سے مین سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا جس سے تعلق ہے اس سے تو کر لی لیکن اصل اس کے بیٹے سے تو کی نہیں ہم نے, یعنی کسی کے نانا کا انتقال ہوا تو اس سے تو ہوئی ہے لیکن اس کا ماموں بھی تو زندہ ہے, تو وہ بعض اوقات اس طرح کا دیکھا ہے
کہ امیر سنت کی اس میں مفتی صاحب بہت پیاری سوچ ہے. امیر سنت کا جب ہم کسی کا پیغام دیتے ہیں نا, مثال کے طور کسی کا پیغام دیا ہے کہ فلاں ہمارا نگران ہے اس کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے, تو امیر سنت کی ایک بڑی خوبصورت سوچ یہاں سامنے آئے, ہم تو فرماتے ہیں ان کے انتقال کی زیادہ غم داماد کو کہ بیٹے کو, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ترتیب, پھر آپ فرماتے کہ ان کے بیٹے ہیں تو بیٹے کا نام دو, اب کسی نے کہا کہ میرے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا جس کو عام عرف میں سالہ کہتے ہیں, بچے کے ماموں کا انتقال ہو گیا تو اب اپنے نگران سے تعزیت کرنے کے یار آپ کے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا, تو امیر سنت جیسی عظیم شخصیت کہے گی کہ بھائی اس کے والد صاحب ہیں یا نہیں ہے,
کیا بات
مجھے اس کے والد کا نام دے دو, اس کے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ مطلب کہ اس کے بہنوں ہی کو زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کے والد صاحب کو زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا, تو جو قریب سے قریب تر کا رشتہ ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس سے اگر ڈائریکٹلی آپ تعزیت کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ اس کے سوائے, پھر ضمنت بھلے آپ اس کو دوسروں کو بھی لے لیں مگر یہ کریں. اب جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو امیر سنت نے حامد اور بغداد سے بھی تعزیت کی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا,
کیا
ہے نا, یعنی مجھ سے میرے بھائی سے دیگر لواحقین کے ساتھ ان کو بھی امیر سنت نے یاد رکھا کہ ان کے دادا تھے,
طریقہ یہی ہے.
ہاں تو یہ جیسے تھا نا اقارب, اصل میں ایک مطالعہ ہوتا ہے نا, ہم نے بھی آج نیت یہ کی تھی کہ آپ کو ہم یہ باتیں پہنچا دیں کہ تعزیت کرنی کیسے ہے, کس کس سے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کرنی ہے, یہ ذہن میں کرنی ہے, اگنور نہ کریں, مہربانی کر کے اگنور نہ کریں کہ آپ اگنور کر جائیں گے جس کے ساتھ تعزیت کرنی ہے, مگر جس کو تعزیت جس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ شاید اگنور نہ کر سکے, مگر یہاں میں جن کے ساتھ تعزیت نہیں ہوئی ہے ان کے لیے چند مدنی پھول چاہوں گا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تعزیت نہیں کی اور آپ بیٹھ کر مثال کے طور پہ میں چلا جاؤں یا
نام بہ نام لگے ہوئے
نام بہ نام لگے ہوئے تو وہ اگر مثال وہ میکسیمم سنت کے اگر تاریخ ٹھہرا بھی تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی حرام کام تھوڑی کر گزرا, لیکن اس تعزیت نہ کرنے والے کی غیبتیں کر یعنی بات سنتے تو بالکل واضح غیبت کی بنے گی, پھر غیبت کریں گے غیبت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو تہمت اور بہتان پھر اس کے برائیوں کے انبار لگا دیں گے, ارے خدا کے بندوں میں ایسی تعزیت کیا چاہیے تھی یار کہ جس کے لیے تم گناہوں میں پڑ گئے,
امیر ہو گیا جاتے ہیں غریبوں کو کون
ہمیں کون پوچھے گا, اور یہ تو جناب ان کو تو اس سے فرصت نہیں اسے فرصت نہیں ہے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ خدا کے بندو ٹھیک ہے وہ آپ سے تعزیت اس نے نہیں کی, اس میں ناراض ہونے کی آپ کو فیل ہونا الگ سے ہے, اس کا اظہار کرنا الگ سے ہے, وہ نام ماں نام اظہار کرنا گھروں کے اندر بیٹھ کر اظہار کرنا وہ نہیں آیا نا وہ کہاں سے آتا, تو میت میں بھی اس کو پرواہ نہیں ہے, اور پھر جو رشتے داروں کی قیمتیں ہوں گی تو جناب وہ دوستوں کی جو قیمتیں ہوں گی اور پھر اس کے اچھا یہ قیمتیں ہو گئی ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ, اب اس کے بعد جو کینا اور بغض بیٹھا آپ کے سینے میں اب بےچارے اس کے گھر میں میت ہوئی تو آپ صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ اب آپ تعزیت نہیں کرے گے, اس نے میرے باپ کے ساتھ تعزیت نہیں کی تھی, اس نے میری ماں کے ساتھ تعزیت نہیں کی تھی, یہ چیزیں یہ اسلام و دین کی تعلیم ہے ہی نہیں, یہاں تو جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, اسلام و دین تو یہ سکھا رہا ہے, درگزر کی باتیں بتا رہا ہے, اور آپ کو تو بڑھ کر غمخواری کرنی چاہیے. اچھا اس میں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اب مثال کے طور اب آپ کے ساتھ غمخواری کرتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی سے دیکھ سن لے اس کو یاد آئے کہ یار فلاں کے ساتھ رہ گئی ہے یا سلسلہ دے گا یاد تو آئی ہے, اب وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے مثال کے طور پر تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مہربانی کر کے اس کو تانا مت دینا, اس کو طنز مت کرنا, اس کی اس آمد پر اس کو شرمندہ مت کرنا, اب یاد آیا مدنی جنرل دے گا ہوا تمہیں کلاس لی ہوگی تمہاری, اب بھائی جان وہ آیا تو صحیح اس کو مطلب تعزیت کر لینے دو, وہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا وہ معاف کر دو, میں اس کی جگہ پر معافی مانگتا ہوں, ایسے ہی
کہنے کو کہہ رہا ہوں. تو اب وہ بیچارہ آنے والا اس ڈر کے مارے ہی نہیں آئے گا کہ سننی پڑے گی. اب یاد آیا تو بھائی یاد آ گیا نا, مہربانی کرے معاف کر دیں. تو ایسا بھی ماحول مہربانی کر کے, یہ مطلب ایک میں نے اس کا ایک دوسرا پہلو تعزیت اور غم خواری کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو. عیادت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مریض کے بعد وہ صحیح ہو گیا یا مطلب نہیں صحیح ہے, مریض بھی چھوٹ میں بیچاری کو جھاڑ دیتا ہے نا, ٹھیک ہے وہ نہیں آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے, تو اس نے کوئی حرام کام کر دیا یار, یا آپ کو تکبر کھا رہا ہے کہ میں بیمار تھا میری عیادت کے لیے نہیں آیا, تو آپ اس کے بارے میں پھر بیماری میں بھی آپ مطلب کی قیمتیں کر رہے ہیں. وہ نہیں آیا نا, وہ تو نہیں آئے گا, اپنے غریب آدمی اپنے کو کون پوچھنے کے لیے آئے گا. اور بھائی کیوں اس طرح کی باتیں کر کر اپنے معیار کو اور اپنے کردار کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ؟ کوئی تو سمجھدار آدمی سن رہا ہوگا آپ کو, یار اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ واقعی بیمار ہو گیا ہے, لگتا ہے بیماری کے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے, اول فول بول رہا ہے, ایسا نہ کرے. خود جب بیماری اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے, تو پھر کیوں غیبتیں کر کر اور اس طرح کی تہمتیں اور باتیں کر کر آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھر رہے ہیں یار؟ صبر کرے. اور اگر کوئی اس طرح تاخیر سے بھی عیادت کرتا ہے, تاخیر سے بھی اگر تعزیت کرتا ہے, تاخیر سے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے, تو اس کو تانا دینے کے بجائے, اس کو طنز کرنے کے بجائے, اس کے آگے مطلب کہ منہ پھلانے کے بجائے, اس کی دل آزاری کرنے کے بجائے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اور ہم سب ڈرے اور اس کی اس عیادت و تعزیت کو آپ بھی قبول فرما لیں. مفتی صاحب اس پر کچھ ہے کوئی دو چند جملے؟
جیسا بجا فرمایا آپ نے, یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ سامنے والا تو تارک سنت ہوتا ہے اور یہ تارک فرض ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے سلام نہیں کیا تو اس نے سنت ترک کی ہے, لیکن یہ اس کی غیبت کر کے یہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے. اچھا, یا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے درمیان میں جملہ کہا یہ بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور یہ بذات خود پورا ایک سلسلہ مانگتا ہے کہ یار میں بیمار ہوا میرے نہیں آیا. اب یہ پتہ نہیں کس سینس کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتا تکبر کا جملہ. یہ یار میرے ساتھ آپ کی گفتگو کا یہ انداز ہے, آپ کو مجھ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیسے بات کرنی. اب یہ پوری ایک سیریز آف سینٹینسز ہے کہ جس کے اندر بکثرت جو ہے نا وہ تکبر کے جملے ہوتے ہیں. تو یہ واقعتا یہ ہے کہ دوسرے کے کسی عمل کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پوری ایک درجن کے برابر گناہوں کے مرتکب ہو جائیں, اور وہ بھی تواتر کے ساتھ, کیونکہ غیبت ایک مرتبہ کر کے تو اس کی تسکین بھی نہیں دل کی پوری طرح ہوتی نا, وہ یہ بھڑاس نہیں نکلتی, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر چوتھی مرتبہ, پھر اس کو عادت ہی بن جاتی ہے, پھر عادت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک یعنی ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی, یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کے اوپر کلام کرتے ہوئے اپنے افعال کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایسا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے جیسے ہوتا کیا, ہم یہ تو بات کرتے کہ یار میں بیمار ہوا میری عیادت نہیں کی, یا میری تعزیت کا میرے ہاں تعزیت کا موقع تھا نہیں کیا, لیکن کبھی اپنے اوپر بھی غور کر لے کہ آپ نے کتنوں کی تھی.
اللہ,
آپ نے زندگی میں کبھی کسی بیمار کا حال نہ پوچھا ہو, اور کبھی کسی کی تعزیت نہ کی ہو, اور کبھی کسی کے ساتھ غم میں کھڑے نہ ہوئے ہو, اور آپ بولے کہ جناب میرے اوپر موقع آیا تو پوری دنیا کیوں نہیں میرے لیے جمع ہو گئی, یا پیر پورے اہل محلہ میرے لیے کیوں نہیں جمع ہو گئے. تو جب آپ نے ہر ایک کے جنازے میں اپنا جوتا ہی بھیجا ہوا ہے نا, تو آپ کے جنازے کے اندر بھی جوتوں کا ڈھیر ہی آئے گا, تو وہاں پر بندے نہیں آئیں گے. تو اس لیے اس طرح جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ذرا اپنے ایک سابقہ عمل کے اوپر بھی نظر ڈال لے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ساری توقعات دوسروں سے ہوتی ہے, اور جو ہم سے دوسروں کی توقعات ہوتی ہیں وہ ساری زیرو ہوتی ہیں, اس کی طرف ہماری نہ توجہ ہوتی ہے نہ نظر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار اچھا دوست نہیں ملتا, اور خود کبھی اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ہماری اولاد اچھی نہیں, اور ہم خود اچھی اولاد بنے ہوئے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ اچھے نہیں, اور ہم آگے جا کے دوسروں کے ماں باپ بنتے ہیں وہ اچھے نہیں بنے ہوتے. ہم کہتے ہیں ہمارا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے, اور ہم پڑوسی کا جینا ہم نے حرام کیا ہوا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ جو اس سکے کی دوسری سائڈ ہوتی ہے نا, پتا چلتا ہے وہ زیادہ میلی ہے, اور جس سائڈ کی وہ شکایت کر رہا ہے اس کے اندر تب بھی تھوڑی سی چمک نظر آ رہی تھی. تو لہذا اس پہلو کے اعتبار سے بھی اپنے ملک کے اوپر غور کیا جائے. ماشاءاللہ,
اپنے حوالے سے تربیت کے طور پر اگر احساس دلاتا ہے
جی
کہ کرنا چاہیے, تو وہ میرا خیال ہے اس کا تربیت کا پہلو ہوگا, اور وہیں ہم کو اچھا گمان رکھنا پڑے گا. استاد اگر اپنے شاگردوں کو احساس دلاتا ہے کہ یار آپ اپنے بارے میں ہی کہہ دے گا یار آپ کو کم از کم مجھ سے تعزیت تو کرنی چاہیے تھی, تو یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ استاد کا وہ پہلو لیا جائے گا. استاد کے لیے حسن ظن رکھا جائے گا,
پیر کے لیے یا والد کے لیے جو مربی ہیں جو اس منصب پر ہیں کہ جن کا کام ہی رشد و ہدایت اور تربیت کرنا ہے، اگر وہ اس طرح کی چیزیں اپنی ذات سے متعلق اگر پہنچاتے ہیں تو اس کا اچھا پہلو لیا جائے گا نا.
وہ ایسا اس کے دو اس کے انداز ہوتے ہیں. جنرلی سمجھانا یعنی عمومی طور پر یہ کلام کرنا کہ جیسے مثال کے طور پر جی میں بیمار ہوا اور میری عیادت کرنے بہت کم لوگ آئے اور میرے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور مجھے اس کی توقع نہیں تھی. تو یہ ہے ایک جنرلی جملہ کہنا. ایک یہ ہے کہ یار میں بیمار ہوا اور آپ نہیں آئے، یہ ہے اسپیسیفک کہنا. اس کے اندر بہت مرتبہ تو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شرمندہ ہو. تو لہذا یہ والی صورت جو ہے نا یہ تو وہ جو مربی ہے اور جو معلم ہے وہ اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہوئے ہی کہہ سکتا ہے.
صحیح
ہو سکتا ہے کہ کسی کا پیر جو ہے وہ ایک کو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے آپ سے یہ توقع تھی لیکن آپ نے یہ کی نہیں، لیکن یہی جملہ وہ اپنے دوسرے مرید کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس مرید کا جو پیر سے تعلق اور محبت اور فنائیت ہے وہ اور انداز کی ہے، دوسرے کی اور انداز کی. تو جنرلی یہ جملہ کہنا جو ہے یہ اور ہوتا ہے، اور اسپیسیفک بطور خاص کسی کو کہنا جو ہے تو یہ بہت مرتبہ وہ ہوتا ہے وہ تو بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، تو یہ دونوں ہی شرمندہ ہو رہے ہوتے، یہ شرم میں کہہ نہیں پاتا اور وہ شرم کے اندر سن نہیں سکتا. تو کہنے والے کے انداز، عمومی انداز میں بات کہی، بطور خاص نومینیٹ کر کے کسی فرد سے اس نے کہا، ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے. پھر نومینیٹ کر کے کہا، عمومی اعتبار سے کہنے میں تو اصلاً حرج نہیں ہے، وہ تو ایک واعظ کی نصیحت کی سمجھانے کی صورت ہے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے بات کر ہی رہے ہیں
جی.
تو وہ ایک جنرلی صورت ہے. ایک اسپیسیفک کسی کو جو کہنا ہے اس کے اندر پھر تعلق کی نوعیت کے اعتبار سے بات ہو سکتی.
میرے شیخ کہتے کہ امیر سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا، فرماتے تھے کہ میں دل میں داخل ہونے کے راستے ڈھونڈتا تھا، مجھے جہاں بھی لگتا تھا نا کہ دل میں داخل ہونے کا راستہ ہے میں فوراً اس کے دل میں داخل ہو جاتا تھا. اب کوئی دل میں داخل ہوتا ہے مسکرا کر، تو کبھی کسی کے دل کا راستہ ہوتا ہے غم کا اظہار کر کے. اللہ ہم سب کو شریعت و دین کے تقاضوں کے مطابق غم خاری کرنے کی، ملنساری اختیار کرنے کی، اور الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قدر.